السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستانی حکام کے مطابق جمعرات کو آل صبح برف باری سے متاثرہ وادی لیپا میں گولہ باری سے پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے 3 شہری زخمی ہو گئے ہیں، اور نصف درجن سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں لاک ڈاؤن کو 100 دن مکمل ہو گئے ہیں. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ اور ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے اس بات کی تردید کی ہے کہ عالمی عدالت سے انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے پاکستان آرمی ایکٹ میں کوئی ترمیم کی جا رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے بغیر کسی شرط کے نکالنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے. سپریم کورٹ میں فاٹا پاٹا ایکٹ آرڈیننسز سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران حکومت نے حراستی مراکز سے متعلق تفصیلات سپریم کورٹ کو فراہم کر دی ہیں. پاکستان نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان رواں ہفتے قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کو مثبت پیش رفت قرار دیا ہے. پاکستان میں 10 سال کے طویل عرصے کے بعد ٹیسٹ کرکٹ ایک مرتبہ پھر بحال ہونے جا رہی ہے، اور اس کے لیے سری لنکن کرکٹ بورڈ نے پاکستان میں ٹیسٹ سیریز کھیلنے کی منظوری دے دی ہے. ایران میں افغان سفارت خانے نے بتایا ہے کہ 24 افغان شہری منگل کے روز ملک کے جنوب مشرق میں سڑک کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں. بھارت کی سپریم کورٹ نے رافیل طیاروں کی خریداری میں گھپلوں اور بے ضابطگیوں کے الزامات کی تحقیقات کے لیے دائر نظر ثانی کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں. فلسطین کے عسکریت پسند تنظیم اسلامک جہاد تنظیم کا کہنا ہے کہ اس کے اور اسرائیل کے درمیان مصر کی ثالثی میں جنگ بندی معاہدہ طے پا گیا ہے. اٹلی کے شہر وینس میں بدترین سیلاب آیا ہوا ہے، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل بدھ کے روز امریکہ کی حالیہ تاریخ کے 3rd صدر بن گئے جنہیں مواخذے کی سماعت کا سامنا ہے. شام سے امریکہ کے انخلا کے بعد روس نے شام میں ہیلی کاپٹر بیس بنانے کا آغاز کر دیا ہے، اور آج ذیابیطس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستانی حکام کے مطابق جمعرات کو آل صبح برف باری سے متاثرہ وادی لیپا میں گولہ باری سے پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے 3 شہری زخمی ہو گئے ہیں، اور نصف درجن سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا ہے. پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان جمعرات کو کشمیر میں جنگ بندی لائن پر ایک ایسے وقت میں گولہ باری اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے جب بھارتی کشمیر میں کرفیو اور پابندیاں عائد ہوئے 100 روز سے زیادہ گزر گئے ہیں. بھارت نے 5 اگست کو متنازعہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے کرفیو لگا دیا تھا، اور علاقے کو یونین ٹیریٹری قرار دے دیا تھا. اس وقت سے جنگ بندی لائن پر کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. جموں کشمیر کو خصوصی اختیارات دینے والی دفعہ 370 کو حکومت کی جانب سے ختم کیے جانے کے خلاف سپریم کورٹ میں متعدد عرضداشتیں داخل کی گئی ہیں. ان پر آج سماعت ہونی تھی، لیکن اب عدالت عظمیٰ 10 دسمبر کو حتمی سماعت کرے گی. اس بارے میں ہمارے پاس تفصیلی رپورٹس بھی ہیں جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ اور ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے اس بات کی تردید کی ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے پاکستان آرمی ایکٹ میں کوئی ترمیم کی جا رہی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ کلبھوشن یادیو کیس سے متعلق بعض قانونی پہلوؤں پر غور کیا جا رہا ہے، لیکن آرمی ایکٹ میں ترمیم کی افواہیں بے بنیاد ہیں. کمانڈر کلبھوشن سے متعلق حتمی فیصلے کا اعلان اپنے وقت پر ہوگا. پاکستان مسلم لیگ نون نے سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے بغیر کسی شرط کے نکالنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے سماعت جمعے کے روز ملتوی کر دی. شہباز شریف کہتے ہیں کہ نواز شریف کے علاج میں تاخیر سے اگر ان کی صحت کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار عمران خان ہوں گے، جبکہ وزیراعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کہتی ہیں کہ قانونی تقاضے پورے کر کے میاں صاحب کہیں بھی جا سکتے ہیں. اس بارے میں بھی ایک رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ سپریم کورٹ میں فاٹا پاٹا ایکٹ آرڈیننس سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران حکومت نے حراستی مراکز سے متعلق تفصیلات سپریم کورٹ کو فراہم کرتی ہیں۔ چیف جسٹس جسٹس آصف سعید کھوسا کا کہنا تھا کہ کروڑوں روپے کے تحفظ کے لیے ایک بھی شخص بلا وجہ گرفتار ہوا تو میں اس ایک شخص کا ساتھ دوں گا۔ بلا وجہ گرفتار شخص کی واحد وارث عدالت ہی ہوتی ہے۔ اس کیس کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ آپ کے لیے پیش کی جائے گی۔ پاکستان نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان رواں ہفتے قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کو مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے چند روز قبل غیر ملکی مقویوں کے بدلے تین طالبان کمانڈروں کو رہا کرنے کا اعلان کیا تھا۔ جمعرات کو ہفتہ وار بریفنگ کے دوران پاکستان کے اس ضمن میں کردار سے متعلق پوچھے گئے سوال پر ڈاکٹر فیصل نے رد عمل دینے سے گریز کیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ پاکستان کے اعلی سطحی وفد کے دورہ کابل سے متعلق ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے عہدیداروں کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں ممالک کے تعلقات میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان میں 10 سال کے طویل عرصے کے بعد ٹیسٹ کرکٹ ایک مرتبہ پھر بحال ہونے جا رہی ہے، اور اس کے لیے سری لنکن کرکٹ بورڈ نے پاکستان میں ٹیسٹ سیریز کھیلنے کی منظوری دے دی ہے۔ سری لنکن ٹیسٹ ٹیم آئندہ ماہ 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز پاکستان میں کھیلے گی، اور یہ دونوں میچز کراچی اور راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے۔ ایران میں افغان سفارتخانے نے بتایا ہے کہ 24 افغان شہری منگل کے روز ملک کے جنوب مشرق میں سڑک کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے پناہ گزینوں کی وزارت نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 2 گاڑیاں خاش قصبے میں جو سیستان میں واقع ہے آپس میں ٹکرا گئیں، جن میں 28 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے رافیل طیاروں کی خریداری میں گھپلوں اور بے ضابطگیوں کے الزامات کی تحقیقات کے لیے دائر نظر ثانی کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے گزشتہ سال وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کی فرانس سے رافیل طیاروں کی خریداری کے معاہدے کو کلین چٹ دے دی تھی۔ عدالتی فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستوں پر جمعرات کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ بینچ میں شامل دیگر ججز میں ایس کے کال اور کے ایم جوزف بھی شامل تھے۔ فلسطین کی عسکریت پسند تنظیم اسلامک جہاد تنظیم کا کہنا ہے کہ اس کے اور اسرائیل کے درمیان مصر کی ثالثی میں جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے، جبکہ اسرائیل کی تازہ کارروائی میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسلامک جہاد کے ترجمان نے کہا کہ جنگ بندی جمعرات کے روز عمل میں آئی، جس میں اسرائیل بھی شامل ہے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ اسرائیل کاز نے فوجی ریڈیو کو بتایا کہ اسرائیلی فورسز اس وقت تک مزید فضائی حملے نہیں کریں گی جب تک فلسطینی خاموش رہتے ہیں۔ اٹلی کا شہر وینس اپنی نہروں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، اور شاید اسی لیے وہ ماحولیاتی تبدیلی کا شکار ہو رہا ہے۔ سمندر کی سطح میں اضافے سے وہاں بدترین سیلاب آیا ہوا ہے، اور شہر کے میئر نے خبردار کیا ہے کہ شہر کا مستقبل خطرے میں ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل بدھ کے روز امریکہ کی حالیہ تاریخ کے 3رے صدر بن گئے جنہیں مواخذے کی سماعت کا سامنا ہے۔ اس سماعت میں ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹک ارکان نے امریکی محکمہ خارجہ کے 2 اہم گواہوں کو طلب کیا تاکہ وہ امریکی عوام کو بتا سکیں کہ صدر ٹرمپ نے مبینہ طور پر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے یوکرین پر دباؤ ڈالا کہ وہ سن 2020 کے صدارتی انتخاب کے حوالے سے انہیں سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ شام سے امریکہ کے انخلا کے بعد روس نے شام میں ہیلی کاپٹر بیس بنانے کا آغاز کر دیا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی افواج کے شام سے انخلا کے بعد روس نے شمالی شہر القامشلی میں بیس بنانا شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ماسکو نے ایک سیویلین ایئرپورٹ میں ہیلی کاپٹرز کا بیس بنانے کا آغاز کر دیا ہے۔ آج ذیابیطس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ مرض اس وقت دنیا بھر میں ہونے والی اموات کی 7ویں بڑی وجہ بن چکا ہے، جس کا بنیادی سبب سہل طرز زندگی ہے۔ اس وقت 42 کروڑ لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان مسلم لیگ نون نے سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے بغیر کسی شرط کے نکالنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے سماعت جمعے کے روز تک ملتوی کر دی. اس بارے میں لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ.
شہباز شریف کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کا نام غیر مشروط طور پر ای سی ایل سے نکالنے کے لیے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت کی, جس میں عدالت نے استفسار کیا کہ کیا نواز شریف کا نام ای سی ایل میں ہے, جس پر نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ ان کا نام ای سی ایل میں ہے اور ان کی بیماری کا علاج پاکستان میں نہیں. امجد پرویز نے کہا کہ جو جرمانہ حکومت مانگ رہی ہے وہ العزیزیہ کیس میں جرمانے کی رقم ہے. اس سے قبل قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے مورل ٹاؤن لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا رویہ دوہرا ہے.
میں بڑے واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انڈیمنٹی بانڈ کی آڑ میں یہ تاوان لینا چاہتے ہیں. یہ اصل میں یہ اس انڈیمنٹی بانڈ کی آڑ میں قوم کو ایک اور دھوکے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم نے شہباز شریف سے 7.5 ارب روپیہ نکلوا لیا.
پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نواز شریف کو بیرون ملک جانے کے لیے مشروط اجازت دی ہے. حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق نواز شریف یا شہباز شریف 7.5 ارب روپے کے انڈیمنیٹی بانڈ جمع کرا کر 4 ہفتوں کے لیے پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں. وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ نواز شریف سزا یافتہ قیدی ہیں, ان کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا جا سکتا. اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے فردوس عاشق اوان نے کہا,
آپ قانونی تقاضا پورا کریں, اپنا انڈیمنیٹی بانڈ جو ہے وہ جمع کرائیں اور ان کو فی الفور علاج کے لیے بیرون ملک جہاں پہ بھی آپ چاہتے ہیں علاج کے لیے لے جائیں.
نواز شریف کی طبیعت گزشتہ ماہ اس وقت بگڑی تھی جب وہ چوہدری شوگر ملز کیس کے سلسلے میں نیب لاہور کی تحویل میں تھے. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
سپریم کورٹ میں فاٹا پاٹا ایکٹ آرڈیننسز سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران حکومت نے حراستی مراکز سے متعلق تفصیلات سپریم کورٹ کو فراہم کر دیں. چیف جسٹس جسٹس آصف سعید کھوسا کا کہنا تھا کہ کروڑوں کے تحفظ کے لیے ایک بھی شخص بلا وجہ گرفتار ہوا تو میں اسے ایک شخص کا ساتھ دوں گا. بلا وجہ گرفتار شخص کی واحد وارث عدالت ہی ہوتی ہے. اس کیس کے حوالے سے مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا اپنی اس رپورٹ میں.
سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی. وزارت دفاع کی طرف سے حراستی مراکز کے حوالے سے تفصیلات پیش کی گئیں. اس موقع پر چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے سوال کیا کہ فوج کو 2008 میں کس مقصد کے لیے طلب کیا گیا تھا. اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ فوج کو 2008 میں سول انتظامیہ کی مدد کے لیے بلایا گیا تھا اور حراستی مراکز 2011 میں بنائے گئے. جسٹس فائز حسین نے استفسار کیا کہ کیا سول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج غیر معینہ مدت کے لیے آتی ہے, کیا زیر حراست شخص بھی فوج کی موجودگی تک حراست میں رہے گا. جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ کسی کو حراست میں رکھنا سزا نہیں ہے. جسٹس فائز نے کہا کہ آپ کی بات پر حیرت ہے کہ حراست میں رکھنا سزا نہیں. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ موجودہ دور کا اہم ترین اور سب سے بڑا آئینی مقدمہ ہے. کئی ہزار خاندانوں کا مستقبل اس کیس سے جڑا ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ کئی کروڑ لوگوں کے تحفظ کے لیے چند افراد کو حراست میں رکھا گیا ہے. زیر حراست افراد کی تعداد ہزاروں میں نہیں چند سو ہے. جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کروڑوں کے تحفظ کے لیے ایک بھی بلا وجہ گرفتار ہوا تو میں اس ایک شخص کا ساتھ دوں گا. بلا وجہ گرفتار شخص کی واحد وارث عدالت ہی ہوتی ہے. ہم نے اپنے ملک کے شہریوں کو ہی حقوق سے محروم کر دیا. اس کیس میں وکیل شبیر گگیانی کہتے ہیں کہ ان حراستی مراکز میں مجرموں کے حوالے سے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا گیا.
ابھی تک انہوں نے ایک بھی ڈاکومنٹ جمع نہیں کیا کہ اس سے ثابت ہو جائے کہ جس بندی کو انہوں نے انٹرمنٹ سینٹر میں رکھا ہے ایک بھی مثال انہوں نے پیش نہیں کی کہ ان کے خلاف ہمارے پاس کیا ثبوت یا کیا ہے.
اٹارنی جنرل نے بتایا کہ نئے قانون پر کام ہو رہا ہے جو مکمل طور پر آئین کے مطابق ہوگا. جسٹس فائز نے کہا کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پار آرڈیننس کی میعاد پوری ہو گئی لیکن اسمبلی میں پیش نہیں ہوا. اس کیس میں درخواست گزار افرا سیاف خٹک کہتے ہیں کہ ان حراستی مراکز میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جاتی. انسانی حقوق کا تحفظ ضروری ہے.
انٹرمنٹ سینٹر والا سسٹم تھا, اس میں بڑے خطرات ہیں کیونکہ کوئی عدالت ہی اس کے اوپر وہ چیک نہیں ہے. انٹرمنٹ سینٹر پر انسانی حقوق کا خیال ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ دیکھیں نا, وہ تو ایک طرح سے کوئی ان کے اندر نہیں جا سکتا, باہر کا آدمی نہیں جا سکتا. کہ ایک دفعہ سینٹ کی کمیٹی نے جانے کی کوشش کی, اس کو بھی اجازت نہیں ملی تھی.
چیف جسٹس حافظ سعید کھوزا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے 25 اکتوبر کو خیبر پختونخوا ایکشنز ان ایڈ آف سول پارز آرڈیننس 2019 کو غیر قانونی قرار دینے سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے معاملے پر لارجر بینچ تشکیل دینے کا حکم دیا تھا. کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
حکومت کی اتحادی جماعت مسلم لیگ قاف کے رہنما اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چودھری پرویز الہی نے اس پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ حکومت سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیرون ملک علاج کے لیے تذبذب کا شکار کیوں ہے. ہماری نمائندے علی فرقان نے پرویز الہی کا اسلام آباد میں ایک انٹرویو کیا ہے, آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت نے نواز شریف کو بیرون ملک بھجوانے کی حمایت کی ہے اور وزیر اعظم عمران خان کے مشورہ مانگنے پر انہوں نے یہی موقف رکھا تھا کہ اگر ان کی صحت واقعی تشویشناک ہے تو فوری بیرون ملک جانے دینا چاہیے. چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ حکومتی وزراء جو بھی توجیہات پیش کر رہے ہیں لیکن یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ حکومت نواز شریف کو بیرون ملک علاج کے لیے جانے کی اجازت پیسوں سے مشروط کر کے دے رہی ہے.
ایک طرف حکومت نے کہا ہے کہ ہمیں انسانی ہمدردی ہے, تو اس کے ساتھ انسانی ہمدردی کے ساتھ تو یہ پیسے کہاں سے آ گئے؟ یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے ہمیں پیسے سے ہمدردی ہے. اس کی ریزن جو مرضی بناتے رہے ان کے وزراء, ہمیں اسے کوئی کنسرن نہیں ہے.
چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ماضی میں اکبر بگٹی اور لال مسجد میں مذاکرات کے تجربے کو دیکھتے ہوئے نہیں چاہتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے حوالے سے بات چیت میں خود سے ملوث ہوں. تاہم وزیر اعظم اور مقتدر حلقوں کی جانب سے یقین دہانی کے بعد مصالحت کے کردار پر آمادہ ہوئے.
جو لال مسجد والا واقعہ ہوا اور اس میں شجاع صاحب نے بڑا افیکٹو رول پلے کیا, لیکن الٹیمیٹلی بعد میں انہیں دکھ ہوا کہ وہ آپریشن ہو گیا. اور بھکتی صاحب کا بھی ایشو اسی طرح تھا, ہمارے بہت تعلقات تھے ان کے, تو بھیجا گیا شجاع صاحب کو اور اس میں مشاہد صاحب مونس بھی گیا تھا اور بڑا کچھ طے ہو گیا ان کے ساتھ بھکتی صاحب کے ساتھ, لیکن جب یہ واپس آئے تو وہاں بھی آپریشن ہو گیا. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا, شجاع صاحب کو ہم نے یہ یاد دہانی کرائی کہ ہم نے بالکل نہیں جانا. تو پھر عمران خان صاحب نے ہمیں خود ڈالا ہے کمیٹی میں.
انہوں نے بتایا کہ وفاقی دارالحکومت سے جے یو آئی کے احتجاجی کارکنان کو واپس بھجوانے کے لیے انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے متعدد ملاقاتیں کیں, جن میں سے کچھ میڈیا کی موجودگی میں اور کچھ آف دی ریکارڈ یعنی خفیہ ملاقاتیں تھیں. انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے دھرنے سے بہت کچھ حاصل کیا ہے اور وہ ملک میں حزب اختلاف کے واحد رہنما کے طور پر سامنے آئے ہیں. تاہم انہوں نے یہ بتانے سے گریز کیا کہ آزادی مارچ کا پلان اے کس یقین دہانی یا ضمانت پر اختتام ہوا. تحریک انصاف کی اتحادی جماعت مسلم لیگ قاف کے رہنما کا کہنا تھا کہ حکومتی امور کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار وزیر اعظم عمران خان کے سامنے رکھتے ہیں اور اتحادی ہونے کی حیثیت سے نیک نیتی سے مشورہ دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ اپنا اتحاد قائم رکھنا چاہتے ہیں, البتہ موقف وہی اپنائیں گے جو وہ درست سمجھتے ہیں.
حکومت کا نقصان میں تو ہم راضی نہیں ہیں, عمران خان کے نقصان میں ہم راضی نہیں ہیں اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو چلنا چاہیے اور ملک کی معیشت اتنی خراب ہے. وہ آہستہ آہستہ اب کوئی اللہ کا شکر ہے تھوڑی تھوڑی بہتر ہونا شروع ہوئی ہے. تو اس میں جو سب سے مین جو فیکٹر ہے وہ ہے امن, سکون, اور جتنے پرابلم اس طرح کے ہیں باٹل نیکس, وہ ان کو دور کرتے چلے جائیں تاکہ فوکس کریں ان چیزوں پہ.
علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں لاک ڈاؤن کو 100 دن مکمل ہو گئے ہیں. جموں کشمیر کو خصوصی اختیارات دینے والی دفعہ 370 کو حکومت کی جانب سے ختم کیے جانے کے خلاف سپریم کورٹ میں متعدد عرضداشتیں داخل کی گئیں. ان پر آج سماعت ہونی تھی لیکن اب عدالت عظمیٰ 10 دسمبر کو ختمی سماعت کرے گی. اس بارے میں نئی دہلی سے سہیل انجم نے یہ رپورٹ ارسال کی ہے.
نئی दफा 370 के खात्मे को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्तों पर समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो 22 नवंबर को जवाबी हलफनामा दाखिल करे। जस्टिस एनवी रमन्ना की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच इन पिटीशंस पर समाप्त कर रहा है। जस्टिस कौल ने कहा कि मुतअद्दिद अर्जदाश्तें दाखिल की गई हैं, लिहाजा दोनों जानिब की दरख्वास्तें एक साथ मुंसलिक की जाएंगी ताकि समाअत में आसानी हो। बेंच ने दो नई उजरदारियों पर भी नोटिस जारी किया। ये उजरदारियां इंसानी हकूक की एक तंजीम PUCL और श्रीनगर बार एसोसिएशन ने दाखिल की हैं। बेंच के मुताबिक इनमें माकूल इश्यूज उठाए गए हैं। इससे कबल अदालत उज़्मा ने नई उजरदारियां दाखिल करने पर पाबंदी लगा दी थी। इंसानी हकूक के एक कारकुन उवैस सुल्तान खान ने, जिन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया है, वॉइस ऑफ अमरीका से बात करते हुए कहा कि इन 100 दिनों में इंसानी हकूक की जबरदस्त खिलाफ वर्जी हुई है और ये सिलसिला अब भी जारी है।
मैं श्रीनगर, कुलगाम और बारामूला और पुलवामा, 4 जिलों में मैं गया था और वहाँ बहुत सीरियस जो है हुकूक इंसानी का वायलेशन है। और अभी जैसे आपको हाल में मालूम हुआ कि चाहे मुहर्रम का जुलूस हो, मुहर्रम के जुलूस में जो शबी के तौर से जो दुलदुल होता है, जो घोड़ा, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इंसानों को कितना गिरफ्तार किया गया होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। कई हजार लोगों को ये दावा किया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया है। हैबियस कॉर्पस भी बड़ी तादाद में जो है दर्ज किए गए हैं कश्मीर में, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हजरतबल में जो मुए मुकद्दस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उसकी जियारत होती है सालाना रबीउल अव्वल पर, तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। डाउन टाउन का इलाका है, तो आप ये खुद सोच सकते हैं कि कश्मीरियों को कश्मीरी होने के की कितनी सजा भुगतनी पड़ रही है और कश्मीरियत के ऊपर कितना हमला है।
सियासी और इंसानी हकूक के कारकुन डॉक्टर तस्लीम रहमानी ने जम्मू कश्मीर का दौरा करने के बाद कहा कि वहाँ हालात मामूल के मुताबिक नहीं हैं।
मैं ये कहता हूँ कि अगर 24 घंटे भी वहाँ मार्केट खुल जाए, लोग अपने खरीदारी और सब करें, इसके बावजूद भी ये कोई नहीं कह सकता कि कश्मीर नॉर्मल है। बाजार खुलने का मतलब नॉर्मेलिटी कभी नहीं होता।
श्रीनगर में सरगर्म इंसानी हकूक के एक कारकुन खुर्रम परवेज का कहना है कि बाद सियासी कारकुनों को इस शर्त के साथ रिहा किया जा रहा है कि वो किसी सियासी सरगर्मी में शामिल नहीं होंगे। हुकूमत ने अदालत में दफा 370 के खात्मे के अपने फैसले का दफा किया। याद रहे कि 5 अगस्त को मजकूरा दफा खत्म की गई थी और 4 अगस्त से ही वहाँ लॉकडाउन जारी है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
गजा में अस्करियत पसंदों ने जुमेरात को इसराइल के इलाकों में इतलात के मुताबिक रॉकेट दागे हैं। इससे चंद घंटे कबल ही दोनों फरीकों के दरमियान 2 रोज से जारी शदीद लड़ाई के खात्मे के लिए मिस्र ने एक जंग बंदी करवाई थी। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में तफसील असद हसन की जबानी।
जुमेरात को गाजा की पट्टी के नजदीक कई बार मुतादिद रिहायशी इलाकों में फिजाई हमलों का इंतबाह जारी करने वाले सायरन बज उठे। अभी तक वाजे नहीं कि इसराइल किसी तरह का रद्द अमल देगा और ये कि जंगबंदी का मुस्तकबिल क्या होगा। जुमेरात को इस्लामिक जिहाद के तर्जमान मोसे बलब्रीम ने बताया कि जंगबंदी के मुआहदे में इसराइल ने कई शरायत कबूल की हैं, बशमूल ग्रुप के रहनुमाओं को निशाना बनाकर कत्ल करने से इजतनाब के। वो कह रहे हैं कि हम तस्दीक करते हैं कि मिस्र की निगरानी में जंग बंदी पर इत्तेफाक हुआ है। इस जंग बंदी का जमीन पर इजलाक सुबह 5 बजे से होगा। इस्लामी जिहाद ने इस मुआहदे पर इत्तेफाक दीगर मुजाहमती ग्रुपों की इमा पर किया है। इन शरायत में इसराइल का फलस्तीनी मुजाहमती रहनुमाओं के कत्ल से इजतनाब, मुजाहरा करने वालों का तहफ़ और गाजा के मुहासरे के खात्मे के लिए काबिल अमल तरीकों का आगाज शामिल है। इसराइल मजीद हमलों से ये कहते हुए इजतनाब का आज़म कर रहा है कि फ़लस्तीनी भी पुरअमन रहेंगे। मंगल को इसराइल के एक फ़िज़ाई हमले में इस्लामी जिहाद का एक रहनुमा हलाक हो गया था, जिसके बाद फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों की तरफ से जवाबी रॉकेट दागे गए। 2 दिन की लड़ाई में 32 फ़लस्तीनी मारे गए हैं। किसी इसराइली के मरने की इत्तला नहीं मिली है। असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
लग्जमबर्ग में यूरोपीय यूनियन की आला तरीन अदालत ने कहा है कि जो इसराइली अशिया मकबूजा इलाकों में तैयार की जाती हैं उन्हें यूरोपीय यूनियन के इलाकों में फरोख्त के लिए उन पर इसी तरह का लेबल लगाना लाजमी है। तफसीलात बयान कर रही हैं शहनाज अजीज।
लग्जमबर्ग में कायम यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुताबिक इसराइली बस्तियों में तैयार की जाने वाली अशिया पर میڈ ان اسرائیل کا لیبل نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ اسرائیلی ریاست کی ان علاقوں میں موجودگی ایک قبضہ کرنے والی طاقت کی موجودگی تصور کی جاتی ہے. یورپی کمیشن کی ترجمان مینا اندریوا کے الفاظ.
کلیئر اینڈ نان مسلیڈنگ انڈیکیشن آف اوریجن از این اسینشل پارٹ آف دی ایو کنزیومر پالیسی. The court's decision confirms, as said in the commission's...
وہ کہہ رہی ہیں یورپی یونین کی صارفین سے متعلق پالیسی کا ایک لازمی جزو کسی چیز کی اوریجن کے بارے میں ایک واضح اور غیر گمراہ کن لیبل ہے. عدالت کا فیصلہ مسلم ہے جیسا کہ کمیشن کے سن 2015 کے وضاحتی نوٹس میں کہا گیا ہے کہ جو اشیاء اسرائیلی بستیوں میں تیار کی جا رہی ہیں ان کی وضاحت درست اور صارفین کے لیے گمراہ کرنے والی نہیں ہونی چاہیے. یہ الفاظ تھے یورپی یونین کے ترجمان کے. اس بیان میں کہا گیا ہے کہ کوئی واضح لیبل کسی صارف کے خریداری کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ اخلاقی بنیادوں پر یہ اشیاء خریدنا پسند نہیں کریں. سمن یورپی یونین اسرائیلی بستیوں کی کھلم کھلا مخالف رہی ہے اور وہ انہیں بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی قرار دیتی ہے. اسرائیل نے فوری طور پر عدالت کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ یورپی یونین کے اسرائیل کے خلاف دوہرے معیار کا مظہر ہے. اسرائیل نے 1967 کی مشرق وسطی کی جنگ میں مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کیا تھا اور اس کے فوراً بعد وہاں بستیوں کی تعمیر کا آغاز کیا تھا. فلسطینی ان دونوں علاقوں پر اپنی مستقبل کی ریاست کا حصہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ ایک ایسا موقف ہے جسے عالمی حمایت حاصل ہے. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل بدھ کے روز امریکہ کی حالیہ تاریخ کے تیسرے صدر بن گئے جنہیں مواخذے کی سماعت کا سامنا ہے. مواخذے کے پہلے روز کی سماعت اور ریپبلکن پارٹی کے رد عمل کے بارے میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی.
امریکہ کے دو اہم سفارتی اہلکاروں نے پہلی بار ان الزامات کے بارے میں کھلے عام شہادت دی ہے کہ صدر ٹرمپ نے یوکرین میں امریکہ کی خارجہ پالیسی اپنے ذاتی وکیل روڈی جولیانی کے اختیار میں دے دی تاکہ وہ ان کے سیاسی مفادات کو آگے بڑھا سکے. سماعت کے دوران سفیر ولیم ٹیلر کا کہنا تھا،
I found a confusing and unusual arrangement for making US policy towards Ukraine. There appear to be two channels of US policy making and implementation.
مجھے معلوم ہوا کہ یوکرین کے بارے میں امریکی خارجہ پالیسی کا انتظام مبہم اور غیر معمولی ہے. خارجہ پالیسی پر عمل درآمد کے لیے دو چینل بنائے گئے، ایک معمول کے مطابق اور دوسرا غیر معمولی. سفیر ولیم ٹیلر اور امریکی محکمہ خارجہ میں یوکرین کے امور کے انچارج اعلی عہدیدار جارج کینٹ نے ایوان نمائندگان کو بتایا کہ صدر ٹرمپ کو یوکرین کے لیے 40 کروڑ ڈالر کی فوجی امداد کی بحالی سے زیادہ دلچسپی اس بات میں تھی کہ یوکرین ان کے سیاسی مخالف جو بائیڈن اور ان کے بیٹے کے خلاف چھان بین میں مدد کرے. ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ایڈم شیف کا کہنا تھا،
The questions presented by this impeachment inquiry are whether President Trump sought to exploit that ally's vulnerability and invite Ukraine's interference.
مواخذے کی اس تحقیقات میں جو سوال اٹھائے گئے وہ یہ ہیں کہ کیا صدر ٹرمپ نے امریکہ کے اتحادی ملک یوکرین کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور یوکرین کو اس سلسلے میں ہمارے انتخابات میں مداخلت کی دعوت دی؟ کیا صدر ٹرمپ نے یوکرین کے صدر کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے لیے مدعو کرنے یا یوکرین کے لیے فوجی امداد کی فراہمی کو اس بات سے مشروط کیا کہ وہ سیاسی تحقیقات میں مدد دے تاکہ صدر ٹرمپ کو آئندہ صدارتی انتخاب جیتنے میں مدد مل سکے؟ اور اگر صدر ٹرمپ نے ان دونوں میں سے کوئی بھی اقدام اٹھایا، کیا ان کا یہ اقدام ان کے اختیارات کے ناجائز استعمال کے مترادف ہے؟ صدر ٹرمپ نے خود ان سوالات کی اہمیت کو غیر اہم قرار دے دیا. ان کا کہنا تھا،
There's nothing there. I see they're using lawyers that are television lawyers.
کوئی بھی بات غلط نہیں ہے. میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ اس کے لیے ایسے وکلاء کو استعمال کر رہے ہیں جو ٹیلیویژن وکیل ہیں. صدر ٹرمپ کی مراد ڈیموکریٹک پارٹی کے قانونی مشیر ڈینیل گولڈ مین سے ہے جنہوں نے گواہوں سے کچھ سوالات کیے تھے. ڈینیل گولڈ مین کا کہنا تھا،
Your decades of military service and diplomatic service representing the United States around the world. Have you ever seen another example?
آپ کی کئی دہائیوں پر مشتمل فوجی اور سفارتی خدمات کے دوران جن میں آپ نے دنیا بھر میں امریکہ کی نمائندگی کی، کیا آپ نے کبھی کوئی اور ایسی مثال دیکھی جس میں امریکہ کے صدر کی جانب سے ذاتی اور سیاسی مفاد کی خاطر بیرونی ممالک کے لیے امریکی امداد کو مشروط کیا گیا ہو؟ ولیم ٹیلر نے جواب دیا، نہیں گولڈمین صاحب، میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ ریپبلکن پارٹی نے بھی گواہوں سے سوالات کے لیے اپنے وکیل کی خدمات حاصل کی، تاہم ریپبلکن پارٹی کی طرف سے مواخذے کے خلاف دلیل صدر ٹرمپ کے اہم ساتھی کانگریس مین جم جارڈن نے پیش کی۔ ان کا کہنا تھا، صدر زیلنسکی کو امریکی امداد کی بحالی کے لیے جو بائیڈن اور ان کے بیٹے کے خلاف تحقیقات کے لیے رضامند ہونا پڑا، اور پھر امداد بحال کر دی گئی، لیکن انہوں نے پھر بھی تحقیقات نہیں کی۔ اس موقع پر سفیر ٹیلر نے کہا، جارڈن صاحب، میں نے آپ کو جو کچھ بتایا وہ غلط نہیں تھا، میں نے یہی کچھ سنا تھا، میں نے بس یہی کہا تھا۔ اس کے جواب میں جارڈن نے کہا کہ یہی تو اہم نقطہ ہے، آپ نے جو سنا وہ نہیں ہوا، یہ واقعی نہیں ہوا۔ عوامی جائزوں میں زیادہ تر لوگوں نے مواخذے کی حمایت کی ہے، اور ڈیموکریٹک پارٹی مواخذے کی سماعت کے دوران اسی بات کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی سوزن لو بلوچ کا کہنا ہے، مواخذہ ایک سیاسی عمل ہے، آئین کے تحت اسے سیاسی شاخ میں رکھا گیا ہے، لہٰذا یہ بات اہم ہے کہ اگر ایوان نمائندگان صدر کا مواخذہ کرتا ہے اور سینٹ اس کی حمایت کرتی ہے یا نہیں، پھر بھی عوام اس کا ساتھ دیں گے۔ ایوان نمائندگان آئندہ ہفتے کے اختتام تک 9 مزید گواہان کے بیانات ریکارڈ کرے گا۔ توقع ہے کہ ایوان اس سال کے آخر تک مواخذے کے لیے رائے شماری منعقد کرے گا۔ اس اقدام سے صدر ٹرمپ امریکی سینٹ میں اس سوال کا جواب دیں گے کہ انہیں صدر کے منصب سے ہٹایا جائے یا نہیں۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان رواں ہفتے قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کو مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے چند روز قبل 2 غیر ملکی مغویوں کے بدلے 3 طالبان کمانڈروں کو رہا کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اسلام آباد سے اس بارے میں محمد جلیل کی رپورٹ۔
یاد رہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے رواں ہفتے 2 غیر ملکی مغوی پروفیسروں کے بدلے شدت پسند گروپ حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج الدین حقانی کے بھائی کمانڈر انس حقانی سمیت 3 طالبان رہنماؤں کو رہا کرنے کا اعلان کیا تھا۔ جمعرات کو دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران پاکستان کے ذمہ کردار سے متعلق پوچھے گئے سوال پر ترجمان محمد فیصل نے رد عمل دینے سے گریز کیا، تاہم انہوں نے قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے کو ایک مثبت پیش رفت قرار دیا۔ یاد رہے کہ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور پاکستان کے خفیہ ادارے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے پیر کو کابل میں اعلی حکام سے ملاقاتیں کی تھیں۔ پاکستان کے اعلی سطح کے وفد کے دورے کابل سے متعلق بات کرتے ہوئے ترجمان محمد فیصل نے کہا، پاکستان اور افغانستان کے اعلی عہدیداروں کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں ممالک کے تعلقات میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، اور پاکستانی اور افغان حکام نے دو طرفہ معاملات کو حل کرنے کے لیے مزید اقدامات کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل کا مزید کہنا تھا کہ کابل کے دورے کے دوران دونوں ممالک نے پاکستان افغانستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کا اجلاس بلانے پر بھی اتفاق کیا ہے، جو رواں سال دسمبر میں کابل میں ہوگا۔ اسلام آباد اور کابل کے درمیان یہ اجلاس بلانے پر اتفاق ایسے وقت میں ہوا ہے جب حالیہ کچھ عرصے سے اسلام آباد اور کابل کے تعلقات تناؤ کا شکار ہیں۔ اس پس منظر میں بعض مبصرین رواں ہفتے اسلام آباد اور کابل کے درمیان ہونے والی اعلی سطح کے رابطے کو دونوں ملکوں کے باہمی تناؤ کو کم کرنے کے لیے مثبت قرار دے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کا فریم ورک 2018 میں طے پایا تھا، جس کے تحت اسلام آباد اور کابل نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے 5 ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ادھر ایران میں افغانستان کے سفارتخانے کا کہنا ہے کہ جنوب مشرقی ایران میں منگل کو ایک سڑک کے حادثے میں 24 افغان شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ تہران میں تعینات افغان سفیر عبدالغفور لیوال نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے زیدان میں واقع افغان قونصل خانے کو حادثے میں زخمی ہونے والے افغان شہریوں کو طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ افغان وزارت براہ مہاجرین کا کہنا ہے کہ اس حادثے میں 28 افغان شہری زخمی بھی ہوئے، جب سیستان اور بلوچستان کے علاقے کش میں دو مسافر بردار گاڑیوں کا تصادم ہوا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
حکام کے مطابق جمعرات کو الاسو برفباری سے متاثرہ وادی لیپا میں گولہ باری سے پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے 3 شہری زخمی ہو گئے اور نصف درجن سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا۔ مظفر آباد سے روشن مغل اس کی تفصیل بتا رہے ہیں۔
ایسے میں کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری پابندیوں کو 100 روز گزر چکے ہیں، پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان جنگ بندی لکیر پر گولہ باری کا تبادلہ ہوا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں حکام نے بتایا ہے کہ جمعرات کے روز حد بندی لائن پر واقع وادی لیپا کے سردی دیہات پر بھارتی گولے گرنے سے 3 شہری زخمی ہوئے اور کئی مکانوں کو نقصان پہنچا۔ ضلع جہلم ویلی کے سینئر پولیس آفیسر ارشد نقوی نے بتایا کہ زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا اور گولہ باری سے 4 کے قریب دیہات متاثر ہوئے۔ گولہ باری کی زد میں آنے والے وادی لیپا کے گاؤں لب گراں کے راشی ریاض احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا، انہوں نے بتایا کہ برف باری اور گولہ باری کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان گزشتہ روز پنچ سیکٹر میں بھی گولہ باری کا تبادلہ ہوا، جس میں بھارتی میڈیا کی طرف سے ایک پاکستانی فوجی کے مارے جانے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے، تاہم پاکستان آرمی کی طرف سے اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ جنگ بندی لائن پر پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان گولہ باری کا تبادلہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب کشمیر میں کرفیو کے نفاذ کو 100 دن گزر چکے ہیں۔ بھارت کی طرف سے 5 اگست کو متنازع جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد وہاں کرفیو عائد کر دیا گیا تھا، جس کے باعث انٹرنیٹ سمیت ذرائع مواصلات پر پابندی ہے۔ جموں کشمیر کا خطہ پاکستان اور بھارت کے درمیان شروع سے ہی متنازع چلا آ رہا ہے۔ روشن مغل، اردو ویو اے، مظفرآباد۔
بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے کارکنوں نے وفاقی حکومت کے خلاف اپنی احتجاجی تحریک کے پلان بی کے تحت آج بھی بلوچستان کو صوبہ سندھ اور افغانستان سے ملانے والی قومی شاہراہ کی ناکہ بندی کی۔ جے یو آئی کے صوبائی امیر نے کہا کہ 18 نومبر تک قومی شاہراہوں کو بند کیا جائے گا اور اس کے بعد احتجاج کے تیسرے مرحلے کا اعلان ہوگا۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ بلوچستان کے صوبائی امیر مولانا عبدالواسع نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے مستعفی ہونے تک جے ای وائی فی کی احتجاجی تحریک جاری رہے گی۔ ہمارے کارکن حکومت کے خلاف بھرپور تحریک چلانے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ کوئٹہ میں بدھ کی شام کو میڈیا سے گفتگو کے دوران مولانا عبدالواسع نے کہا،
دو بڑے روٹ ہم ایک دن میں وہاں لاک ڈاؤن کریں گے۔ کل ہی ڈیج خان روڈ ڈولائی کے مقام پہ بند ہوگا، 16 تاریخ کوئٹہ جکم آباد روڈ اور 17 تاریخ کوئٹہ ٹو تپتان، یہ دو روڈ ہم بند کر دیتے ہیں۔ 18 تاریخ کو کوئٹہ گوادر اور کوئٹہ ٹو کراچی تک ہمارا شیڈول یہ ہوگا۔
جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے کارکنوں نے احتجاجی تحریک کے پلان بی پر عمل درآمد کے سلسلے میں دوسرے روز بھی کوئٹہ کراچی اور کوئٹہ چمن قومی شاہراہوں کو کئی گھنٹوں تک بند کیے رکھا۔ پارٹی کے کارکن بڑی تعداد میں سڑکوں پر بیٹھے رہے، جبکہ مقامی انتظامیہ کے اہلکار کارکنوں سے دھرنا ختم کرنے اور راستہ کھولنے پر زور دیتے رہے۔ بلوچستان کی حکومت کے ترجمان لیاقت شاوانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران کہا،
ان کے اس عمل سے عوام سفر کر رہے ہیں، ٹریفک فلو میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے اور انہی جماعتوں کے یہاں پر کارکنان بھی ہیں، سمپتائزرز بھی ہیں، ان کے ووٹرز بھی ہیں۔ ظاہر ہے اگر اس دھرنے کو یہ طوالت دیتے ہیں تو اپنے لوگ جو ہے، اپنے کارکنان ان سے متنفر ہو جائیں گے۔ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا ہے، مزید عوام کو جو ہے وہ تنگ نہ کریں، عوام کو تکلیف نہ دیں۔
جمعیت علماء اسلام کے رہنما ابھی احتجاجی تحریک کے تیسرے مرحلے کے بارے میں کچھ بتانے سے گریز کر رہے ہیں، تاہم پارٹی کے نظریاتی طور پر قریب سمجھے جانے والے بعض تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جے یو آئی کے سربراہ نے اسلام آباد کا دھرنا حکومتی اداروں کے بعض بااثر اہم شخصیات کی یقین دہانی پر ختم کر دیا ہے۔ جے یو آئی کے کارکنوں کو اسلام آباد آنے اور بظاہر کوئی کامیابی حاصل نہ ہونے پر مولانا نے وقتی طور پر پارٹی کے ذمہ داروں کو اپنے صوبوں میں احتجاج پر مصروف کر دیا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی، لیکن دونوں رہنما باہمی تعلقات میں کشیدگی کا سبب بننے والے بڑے اختلافات کے حل تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ترکی کی جانب سے شام کے اندر حالیہ حملے اور روس سے فوجی ساز و سامان کی خریداری بھی ان عوامل میں شامل ہیں جن پر واشنگٹن اور انقرہ کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس سے وائس آف امریکہ کے لیے پیٹسی ودا کسوارا کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنے ترک منصب اردوان کا ایسے میں گرم جوشی سے استقبال کیا گیا جب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات سخت سرد مہری کا شکار ہیں۔ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدت سے ایک دوسرے کے دوست ہیں، پہلے دن سے شاید۔ دونوں ملکوں کا کہنا ہے کہ باہمی تجارت کو $100 بلین سالانہ تک پہنچائیں گے، جو موجودہ حجم سے 3 گنا زیادہ ہے۔
Our economic relationship has tremendous potential and continues to expand and to grow.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان تجارت کے شاندار امکانات موجود ہیں اور ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم دونوں اقوام کے درمیان براہ راست سفارتکاری اور روابط ہمارے شہریوں کے ساتھ امن اور معاشی استحکام کے وعدے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ترک صدر کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب انقرہ کو شام کے اندر امریکہ کے اتحادی کردوں کے خلاف کاروائیوں کے بعد امریکی کانگریس کے سخت رد عمل کا سامنا ہے۔ ترکی اور کردوں کے درمیان مستقل جنگ بندی غیر واضح ہے۔ اردگان نے ان سوالات کو رد کر دیا جن میں پوچھا گیا تھا کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کی جانب سے شام کے اندر حملہ آور نہ ہونے کی درخواست کیوں مسترد کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے دو باتوں میں فرق ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ہمیں کردوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں دہشت گرد تنظیموں سے مسئلہ ہے اور ان میں سے کچھ کا تعلق کردوں سے ہے۔ امریکہ اور ترکی کے درمیان دوسرا بڑا تنازعہ سیکیورٹی کا ہے۔ ترکی نے، جو نیٹو کا رکن ملک ہے، روس سے S-400 میزل سسٹم حال ہی میں خریدا ہے۔ ٹرمپ یا اردوان کسی نے بھی اس معاہدے کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائی ہیں، لیکن اس دورے کی شروعات سے قبل ترکی نے بدھ کے روز خبردار کیا تھا کہ اگر امریکی کانگریس نے امریکہ کے فوجی ساز و سامان کی ترکی کے لیے فروخت پر پابندی عائد کی تو وہ روس سے مزید طیارے خرید لے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ترکی اور امریکہ کو محض اپنے لیڈرز کے درمیان شخصی ہم آہنگی سے آگے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جیسے جیسے سردیاں قریب آ رہی ہیں، شام کے شمالی علاقوں کے کیمپ شہبہ میں خیموں میں رہائش پذیر پناہ گزین سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے حد المقدور کوششیں کر رہے ہیں۔ اس کیمپ میں ایک اندازے کے مطابق 300,000 پناہ گزین رہ رہے ہیں۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے نوروز ریشو کی ایک رپورٹ، شبیر جیلانی کی زبانی۔
سردیوں کی آمد آمد ہے اور درجہ حرارت مسلسل گر رہا ہے، ایسے میں شہبہ میں رہائش پذیر پناہ گزین شام کے شمالی علاقے کے شہر افرین سے فرار ہونے کے بعد مسلسل دوسرے برس بھی یہ سردیاں خیموں میں گزاریں گے۔ پناہ گزین سردی کی شدت کم کرنے کے لیے اپنے خیموں کے ارد گرد سیمنٹ کے پشتے اور نکاسی آب کی نالیاں تعمیر کر رہے ہیں تاکہ بارش کی صورت میں پانی خیموں کے اندر نہ جائے۔ شام کے ایک پناہ گزین جمال حسن کا کہنا ہے، ہم گزشتہ برس سردیوں کے لیے تیار نہیں تھے، بارش کا پانی خیموں کے اندر آتا رہا اور ہمارے فرش گیلے ہوتے رہے، یہ جم جانے والی سردی تھی۔ اس سال ہمیں سیمنٹ اور اوزار فراہم کر دیے گئے ہیں تاکہ ہم خیموں کے گرد پشتے تعمیر کر سکیں۔ کیمپ کے لیڈر بھی اس سلسلے میں مدد دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیمپ مینیجر قاضی قلی محمد کا کہنا ہے،
The tents are torn and rotten. They've been used in this camp for 2 years. There is mud around the camp. We are trying to find solutions.
خیمے پھٹے ہوئے اور خراب حالت میں ہیں۔ یہ خیمے اس کیمپ میں 2 سال سے استعمال ہو رہے ہیں۔ خیموں کے گرد کیچڑ بھی موجود ہے۔ ہم اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس کافی خیمے موجود نہیں ہیں۔ یہ صورتحال ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے، ایک پناہ گزین حسن عبود کا کہنا ہے،
God help us all in surviving this winter until we get back to our motherland, to our homes, and we get over this current situation.
ان سردیوں کو برداشت کرنے میں خدا ہماری مدد کرے، اس وقت تک جب تک کہ ہم اپنے وطن، اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں اور اس صورتحال سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ میں خدا سے دعا گو ہوں کہ وہ کامیابی میں ہماری مدد کرے۔ شہبہ کیمپ میں رہنے والے بیشتر پناہ گزینوں کے لیے یہ دوسری سردیاں ہیں. ان کا مستقبل غیر یقینی ہے، لہذا وہ بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
ویپنگ یا ای سگریٹ کا استعمال پاکستان میں بھی بڑھ رہا ہے. پاکستان میں ای سگریٹس کے مضر اثرات اگرچہ نظر آ رہے ہیں، لیکن ان مصنوعات کی ریگولیشن کے لیے اب تک کوئی پالیسی سامنے نہیں آئی ہے. اس کی تفصیلات بیان کریں گی گیتی آرا اس رپورٹ میں.
24 سالہ طلحہ اس وقت ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں. یہ ان کا آخری چیک اپ ہے جو ای سگریٹ چھوڑنے کے بعد کیا جا رہا ہے. بہت سے نوجوانوں کی طرح طلحہ نے پچھلے سال سگریٹ نوشی چھوڑ کر ویپنگ شروع کی، لیکن پھر انہیں منہ اور پھیپھڑوں کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا.
I was a chain smoker. پھر مجھے پتا چلا کہ اس کے بہت زیادہ نقصانات، تو پھر میں نے وہ چھوڑ کے ای سگریٹس جو ہیں ان کو یوز کرنا شروع کیا، کیونکہ ان کے باکس کے اوپر میں نے پڑھا تھا، لکھا ہوا تھا کہ اٹ از مچ لیس ہارمفل دین دا نارمل سگریٹ. میرا تو منہ جو تھا وہ بہت زیادہ سوکھ گیا تھا. اس کے علاوہ میرا تھروٹ جو تھا، مجھے ہر وقت کف رہتی تھی، میرا تھروٹ ڈرائی رہتا تھا، میری آئیز جو تھیں یہ ڈرائی رہتی تھیں، مجھے ہر وقت چیسٹ میں تھوڑا سا پین اسٹارٹ ہو گیا تھا. میں ایک ایڈکشن مجھے ڈیولپ ہو گئی تھی. میں جس طرح تھا، میں کول بننا چاہتا تھا اسی طرح، میری طرح جتنے بھی لڑکے ہیں وہ کول دکھنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے وہ بس نہیں چھوڑتے.
ماہرین صحت کا کہنا ہے یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ ای سگریٹس پینا عام سگریٹ نوشی سے بہتر ہے، کیونکہ ان میں بھی تمباکو کی طرح مضر صحت نکوٹین موجود ہوتی ہے.
سب سے پہلے تو اس میں زیروسٹومیا کاز کرتا ہے ای سگریٹس، دیٹ مینس کہ لیک آف سیکریشنز آف اورل کیویٹی وچ لیڈس ٹو اورل السرز، اورل کٹس، بلیڈنگ فرام دا جنجائیوا، بلیڈنگ فرام دا تھروٹ، اور باقی جو ہے اوور آل ہیلتھ پہ اس کے بہت زیادہ افیکٹ ہے. وین یو انہیل اٹ تو لنگس جو ہیں وہ آج سب سے زیادہ اس کے افیکٹ ہوتے ہیں، اور دیر از اے ڈیزیز دیٹ از کالڈ پاپ کارن ڈیزیز، وہ اسی سے ایگریویٹ ہوتی ہے.
پاکستان میں تمباکو نوشی کے خلاف موجود قوانین ای سگریٹس اور ویپس پر لاگو نہیں ہوتے، اگرچہ فی الحال یہ واضح نہیں کہ عام سگریٹ کے متبادل پاکستان میں کتنے بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہے ہیں. پارلیمنٹری سیکرٹری برائے صحت کا کہنا ہے کہ معاملے پر ان کی نظر ہے.
دیکھیں جی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چاہے وہ الیکٹرانک سگریٹ ہو یا کنونشنل سگریٹ ہو، دونوں ہی ہارمفل فار ہیلتھ ہیں. مگر ابھی جو پریزنٹلی جو منسٹری آف ہیلتھ ہے اس کے اوپر کچھ اسٹڈیز جو ہے وہ کنڈکٹ کرا رہی ہے، اور اس چیز کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ کیا ہم اس کو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کوئٹنگ ٹول کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر ایک پالیسی پیپر جو ہے وہ تیاری میں ہے، کچھ اسٹڈیز جو کنڈکٹ کی جا رہی ہیں ان کی روشنی میں جو ہے وہ منسٹری آف ہیلتھ ایک پالیسی پیپر بنا رہی ہے، جو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ نومبر میں ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا.
امریکہ میں ویپنگ سے منسلک ہلاکتوں کے بعد کئی ریاستوں میں ان کی تیاری، فلیورڈ ای سگریٹس کی فروخت اور استعمال کے قوانین کو سخت کیا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی ای سگریٹ سے متعلق قانون سازی تو شاید جلد سامنے آ جائے، لیکن طلحہ جیسے نوجوانوں کا خیال ہے کہ اس وقت ضروری یہ ہے کہ عوام میں ای سگریٹس کے مضر اثرات کے حوالے سے آگاہی پیدا کی جائے. گیتی آرانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
نومبر کا مہینہ امریکہ میں گود لینے والے بچوں کا قومی مہینہ ہے، اور اس مناسبت سے وائس آف امریکہ نے رپورٹوں کی سیریز میں اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ ایسے والدین کو ایک بین النسلی خاندان کی تشکیل میں کن چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خود بچے کن مرحلوں سے گزرتے ہیں. وائس آف امریکہ کے افریقی ڈویژن سے کلیئر مورن کی ایک رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
نومبر کا مہینہ امریکہ میں گود لینے والے بچوں کا قومی مہینہ ہے، اور اس مناسبت سے وائس آف امریکہ نے رپورٹوں کی سیریز میں اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ ایسے والدین کو ایک بین النسلی خاندان کی تشکیل میں کن چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خود بچے کن مرحلوں سے گزرتے ہیں. وائس آف امریکہ کے افریقی ڈویژن سے کلیئر مورین گبرٹ نے اس بارے میں جو رپورٹ تیار کی ہے اس کی تفصیل کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. اینجلا ٹکر کا تعلق بھی ایسی ہی ایک بچی سے تھا جسے گود لیا گیا تھا. اس کا کہنا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ اس نے محسوس کیا کہ اس کی شخصیت نامکمل ہے، اگرچہ اس کا ایک وسیع خاندان تھا اور اس میں دوسرے بچے بھی شامل تھے جن میں بعض سفید فام اور بعض سیاہ فام تھے جنہیں گود لیا گیا تھا. اس احساس میں اس وقت اسے تبدیلی محسوس ہوئی جب 26 سال کی عمر میں اسے اپنی اصلی ماں کا پتہ چلا. اس کا کہنا ہے کہ اس دریافت سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں مکمل ہو گئی ہوں۔ اینجلا سیاٹل میں ایسے ایک ادارے میں ملازم ہے جو گود لیے جانے والے بچوں کے لیے کام کرتا ہے۔ اس نے وہاں ایک ایسا تربیتی پروگرام شروع کیا ہے جس کے تحت گود لیے جانے والے نوجوان بچوں اور بچیوں کو اس بات میں مدد دی جاتی ہے کہ وہ خود اپنی مضبوط شناخت کی تعمیر کس طرح کریں۔ ایسی ہی ایک بچی میگی نے جس کی عمر 9 سال ہے بتایا۔
Part of my life is like a mystery to me. One minute I was born and I was with one family. The next minute I was with a different one.
میری زندگی کا ایک پہلو میرے لیے پراسرار ہے۔ ایک وہ لمحہ جب میں پیدا ہوئی اور میں ایک خاندان کا حصہ تھی، اور دوسرے ہی لمحے میں کسی اور خاندان کا حصہ بن گئی۔ 9 سال کی عمر میں میگی نے اپنے گود لیے جانے کے بارے میں نہایت گہرائی سے سوچا، اور اس کے ذہن میں ان سوالات نے جنم لیا کہ اس کا تعلق کہاں سے بنتا ہے۔ اسے جنہوں نے گود لیا ہے وہ ایمی اور بریٹ ہیں، اور ان کی اپنی 2 بیٹیاں ہیں۔ ایمی کہتی ہیں،
Adopting a child of color has another layer of complexity.
کسی رنگدار بچے کو گود لینا ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ میں کافی کچھ نہیں کر سکتی، یا یہ کہ میں اس بچے کے لیے صحیح عورت نہیں ہوں۔ مثلاً میں سوچتی ہوں، میگی کو گود لینے والی کی حیثیت میں اس کے والد بریٹ کہتے ہیں،
Everyone is looking to figure out who they are. It's about
ہر ایک یہ معلوم کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ وہ کون ہے۔ یہ کسی کی شناخت کا معاملہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ گود لیے جانے والے بچوں، اور خاص طور پر ایسے بچوں کے لیے جن کا تعلق مختلف رنگ و نسل سے ہوتا ہے، انہیں مستقل کہانیوں کا تانا بانا بننے کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ جب میگی نے اپنی شناخت کے بارے میں سوالات کرنے شروع کیے تو ایمی اور بریٹ کو رہنمائی کی ضرورت پیش آئی۔ ان کی ملاقات اینجلا ٹکر سے ہوئی جو سیاٹل میں ایک ایڈاپشن ایجنسی کے لیے کام کر رہی تھیں، اور جہاں وہ گود لیے جانے والے بچوں کے نئے والدین کے لیے خدمات انجام دے رہی تھیں۔ پھر ایسا ہوا کہ خود اینجلا نے اپنے اصلی والدین کی تلاش کے حوالے سے ایک دستاویزی فلم بنائی۔ وہ بتاتی ہیں،
Finding my birth mom has helped me feel more whole.
میں نے جب اپنی اصلی ماں کی تلاش کر لی تو مجھے اس بات میں مدد ملی کہ میں اپنی شخصیت کی تکمیل ہوتے دیکھ سکوں۔ یہ 2010 کی بات ہے جب اینجلا نے اپنے والدین سے ملاقات کی، اور اس کے بعد تو باقاعدہ طور پر ٹیکسٹ کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں ڈیبرا سے، جس نے اسے پیدا کیا تھا، دل کی گہرائیوں سے باتیں کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ڈیبرا نے اس کے لیے اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا،
To be with you is a joy. That's God's gift to me.
تمہارے ساتھ ہونا ایک خوشی کی بات ہے، یہ میرے لیے خدا کا تحفہ ہے۔ دوسری جانب اپنی شناخت کو تلاش کرنے کے لیے اینجلا کی جستجو نے اسے گود لینے والی والدہ ٹریسا برٹ کے لیے کسی قدر پریشانی کو جنم دیا، تاہم اس نے اپنے شوہر کے ساتھ اس تلاش میں اینجلا کی خود مدد کی۔
I felt like maybe meeting her birth mother would kind of replace me.
میں نے یہ محسوس کیا کہ جب وہ اپنی اصلی ماں سے، جس نے اس کو جنم دیا، ملے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں میری جگہ لے لے۔ لیکن اس میں اینجلا کی دلچسپی اتنی گہری تھی اور اتنی گہری ہوتی چلی گئی کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ کتنی اہم بات ہے۔ اور اینجلا کو گود لینے والے اس کے والد ڈیوڈ برٹ نے اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا، مجھے اس بات میں مسرت ملی کہ میں نے پہلی کلاس سے لے کر کالج تک اسے پالا پوسا، میں کچھ بھی کھونے نہیں جا رہا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ بچوں کی خود اپنی شخصیت ہوتی ہے، کوئی اور ان کی زندگی میں ایک اہم شخص کی حیثیت سے داخل ہو سکتا ہے، اور اس سے میرے رشتے پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اینجلا کو گود لینے والی اس کی ماں ٹریسا برٹ نے اس صورتحال پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا، میرا خیال ہے کہ اس تلاش نے اینجلا کو ایک نئی توانائی دی ہے۔ اس کام کو انجام دینے کے بعد وہ اب دوسروں کی بھی مدد کر سکتی ہے، اور وہ ایسی ہی تلاش اور جستجو میں دوسروں کی مدد کر بھی رہی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آج ذیابیطس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ مرض اس وقت دنیا بھر میں ہونے والی اموات کی 7ویں بڑی وجہ بن چکا ہے، جس کا بنیادی سبب سہل طرز زندگی ہے۔ اس وقت 42 کروڑ لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے آج سے ایک نئی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد ذیابیطس کے مریضوں کو درکار انسولین کی قیمتوں میں کمی کرنا اور اسے کم وسائل والے مریضوں کی رسائی کے قابل بنانا ہے۔ لیکن کیا صرف انسولین ہی اس مرض سے بچاؤ کا واحد ذریعہ ہے؟ جانتے ہیں اسفر امام کی اس رپورٹ میں۔
ذیابیطس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کوئی مرض نہیں بلکہ ایک طرح کی معذوری ہے جو انسانی جسم کے کسی ایک عضو کے کام نہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اس صورتحال کا مقابلہ طرز زندگی میں تبدیلی لا کر کیا جا سکتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں مقیم ماہر ذیابیطس ڈاکٹر ایس این ایم شہزاد کہتے ہیں،
یہ جو آپ کا ٹائم ٹیبل ہے لائف گزارنے کا جو انداز ہے، یہ اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جتنا کھایا اتنا آپ برن نہیں کرتے، کیلوریز کو وہ جمع ہوتی رہتی ہیں، اور اس طریقے سے پینکریاس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوڈ پڑتا ہے، اور پھر وہ وہاں سے جوس یا انسولین نکلنا بند ہو جاتی ہے۔ جن کو ہو گئی وہ تو یہ کریں کہ پہلی فرصت میں اگر وہ کنٹرول نہیں ہو رہی تو انسولین پہ آئیں، لیکن آپ گائے بظاہر ایچ بی اے ون سی یہ ٹیسٹ ہوتا ہے جو 3 مہینے پہ محیط ہوتا ہے، وہ ضرور کرواتے رہیں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ تک آپ اس کو کنٹرول کر پائیں، کیونکہ آپ کو شروع میں ڈیفینیٹلی اپنے ڈاکٹر سے سیکھنی پڑے گی۔ ایک دفعہ اگر آپ نے مینجمنٹ سیکھ لی تو پھر آپ خود ہی اپنے حساب خوراک کا تعین کر سکتے ہیں، آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں۔
ڈاکٹر شہزاد کے مطابق ذیابیطس کا شکار سمجھتا ہے کہ اسے کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ جس کے بعد اسے بچنے کی کوئی امید نہیں۔
عموماً یہ سننے میں آتا ہے اور دیکھنے میں آتا ہے اور ہمارے تجربے میں بھی ہے کہ جب کوئی شخص بتاتا ہے کہ میں انسولین پہ ہوں تو سب سامنے والا جو ہے وہ بڑی چیخ کے بولتا ہے آپ انسولین لیتے ہیں، بالکل انسولین آپ کو ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے بہت ہیلپ کرتی ہے، اور آپ زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزار بھی سکتے ہیں اور اس کا انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔
عالمی مارکیٹ میں انسولین کی وافر مقدار موجود ہے، لیکن ادویات مہنگی اور ترقی پذیر ممالک کے بہت سے لوگوں کی استطاعت سے باہر ہے۔ نیو یارک کے معروف فارماسسٹ اور ادویات کی مارکیٹ سے طویل عرصے سے وابستہ شہاب صدیقی کہتے ہیں، اوسط ایک ماہ کا کوٹا تقریباً $400 کا ملتا ہے، مینوفیکچررز نہیں چاہتے کہ اس کی قیمتیں کم ہوں۔
انسولین کی ایک قسم تو ایسی ہے جو آپ بغیر پرسکرپشن کے خرید سکتے ہیں، لیکن وہ انسولین جو ہے اب اتنی زیادہ استعمال نہیں ہوتی۔ اب انسولین کی نئی اقسام مارکیٹ میں ہیں جو کہ شارٹ ایکٹنگ اور لانگ ایکٹنگ ہوتی ہیں نا، تو ایک عام آدمی کے لیے اس کو خریدنا جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے نا۔ ابھی ریسنٹلی کمپنی نے اپنی پرائس ڈراپ بھی کی ہے، پہلے اس سے بھی زیادہ تھی۔ کوئی بھی جو ہے پرائس کو اس لیول پر ڈراپ نہیں کرنا چاہ رہا جس لیول کے اوپر جو ہے نا یہ بہت زیادہ افورڈیبل ہو جائے۔
عالمی ادارہ صحت نے ذیابیطس کے مریضوں کو سستے داموں انسولین کی فراہمی کے پری کوالیفیکیشن پروگرام کا اعلان کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی ایمرو کوک کہتی ہیں، مہم کے نتیجے میں انسولین کی قیمت میں ڈرامائی کمی واقع ہوگی، ساتھ ہی ادویات کے معیار، حفاظت اور کارکردگی کی جانچ بھی ہوگی۔ ایمرو کوک عالمی ادارہ صحت کی ادویات اور صحت سے متعلق ٹیکنالوجی کو ضابطے میں لانے کے محکمے کی ڈائریکٹر ہیں۔
We hope that by increasing the number of quality assured suppliers of insulin,
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ معیاری اور محفوظ انسولین سپلائی لائن میں اضافہ کرنے سے اس کی قیمتوں میں کمی میں مدد ملے گی، ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ مسابقت سے قیمتیں کم ہوں گے، اس طرح غریب ممالک کو زیادہ سے زیادہ انتخاب کے مواقع حاصل ہوں گے۔ انسولین کی مارکیٹ کو اسے بنانے والے صرف 3 صنعت کار کنٹرول کرتے ہیں، جنہوں نے ایسی قیمتیں مقرر کر رکھی ہیں جو بہت سے ممالک اور لوگوں کی پہنچ میں نہیں۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے عالمی ادارہ صحت نے دنیا کے 4 ریجن کے مختلف ممالک سے ڈیٹا اکٹھا کیا، اور کچھ ممالک کے ڈیٹا سے پتہ چلا کہ اس ملک میں ماہانہ انسولین پر لوگ اپنی آمدن کا 15-22% خرچ کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں اموات کی 7ویں بڑی وجہ ذیابیطس ہے، اور عارضہ قلب، فالج اور بصارت سے محرومی سمیت کئی پیچیدگیوں کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ٹائپ 2 ذیابیطس کافی عام ہے، اور اس کی وجہ سے زائد وزن، موٹاپا اور جسمانی معذوری جیسے عوامل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ انسولین کے استعمال اور زندگی بسر کرنے کے انداز کو تبدیل کر کے اس مرض کا علاج ممکن ہے، جس کے لیے غذا کو متوازن بنانا اور ورزش کو معمول بنانا ہوگا۔ اسفر امام، VOA، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urdu voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urdu voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urdu voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک urdu voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
ہمارے اس شو کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم ہیرڈ گل اور انجینئر چانگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔